الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني ذلك سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کریں، سنواریں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ گویا اب تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق بنانے کا اہتمام کریں۔ جو جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا، اتنا ہی اللہ کی نگاہوں میں وہ محبوب اور لاڈلا بنے گا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا، تو پھر تم میری پیروی کرو۔ جس طرح میں زندگی گزارتا ہوں اس طرح زندگی گزارو۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، جو سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، فرماتے ہیں، فاتبعونی، میری چال چلو، میری چال چلو، جیسا میں چلتا ہوں ویسے چلو۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ، انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرنے لگے تو پھر کیا کہنا، اس کے وارے کے نیارے ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ آسمان والوں، یعنی فرشتوں، اللہ تعالیٰ اپنے فلانے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین پر مقبولیت ڈال دی جاتی ہے، اللہ کی مخلوق اس کے ساتھ محبت کرنے لگتی ہے۔ یہ محبت اوپر سے چلی اور نیچے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے محبت فرمائی، پھر حضرت جبریل کو حکم دیا، پھر آسمان والوں کو بتلایا گیا، اس کے بعد زمین پر اس کے لیے اللہ کی طرف سے محبت اور مقبولیت ڈال دی گئی۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ فرمایا کرتے تھے، نور اللہ مرقدہ، کہ جو جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمائیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی محبت کے پرسنٹیج جو ہیں، وہ آپ حضور کی کتنی پیروی کرتے ہیں، سنت کا کتنا اتباع کرتے ہیں اس کے مطابق ہوں گے. اور دوسری چیز جو ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو یہ ایسا انعام ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی انعام کوئی دوسرا آپ کو دے سکتا نہیں. ہمارے گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون معاف کرے گا؟ کس میں طاقت ہے؟ اور اگر وہ کہہ بھی دے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تھوڑی مغفرت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ ہی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب محبت کرنے لگیں گے تو پھر اس کے بعد پھر اس بندے کے لیے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہیا ہو جائے گا. ایک بادشاہ غالباً محمود غزنوی کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم اچانک اعلان کیا کہ بھائی ہمارے اس دربار میں جس چیز پر جو ہاتھ ڈال دے گا رکھ دے گا اس کی ہو جائے گی. بس یہ سنتے ہی کھلبلی مچ گئی، کوئی ادھر دوڑا، کوئی جیسی قیمتی چیزیں جو ہے دربار کے اندر لگی ہوئی تھی، جھاڑ فانوس اور یہ ساری چیزیں. ایک باندی وہاں تھی، اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ جو ہے محمود کے کندھے پر رکھ دیا. محمود نے پوچھا بھائی سب لوگ دوڑ رہے ہیں قیمتی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، تو نہیں جاتی؟ کہا میں نے بھی تو ہاتھ رکھ دیا نا، اس دربار میں آپ بھی ہیں، اور آپ اگر مجھے مل گئے تو سب مل گیا. ظاہر ہے اللہ جس کو مل جائے اس کو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے نتیجے میں سب سے بڑا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی نگاہوں میں محبوب اور لاڈلا ہو جاتا ہے. حضرت علامہ عثمانی شبیر احمد صاحب عثمانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بہت کثرت سے، کسی نبی کا تذکرہ قرآن میں اتنا زیادہ نہیں جتنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور وہ بھی اس انداز سے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص تعلق. کہیے جب میں بار بار دیکھتا تھا تو میرے دل میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں اور جو ہے تمام رسولوں کے سردار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی. تو کہا جب اس آیت میں میں نے غور فکر کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. گویا اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی پیروی کرے گا، آپ کا اتباع کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک محبوب اور لاڈلا ہو جائے گا. تو علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی پیروی کرنے پر اللہ کی طرف سے محبوبیت کا پروانہ ملتا ہے، خود اس کی محبوبیت کا مقام کتنا اونچا ہوگا. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے ہمیں قرآن پاک میں باری تعالیٰ کی طرف سے تاکید فرمائی گئی. اور جیسا کہ میں نے پہلی آیت کے متعلق عرض کیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو گویا فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے. گویا ہمیں اپنی زندگیوں کو اسی کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے. آپ کوئی نیا کپڑا لائیں اور درزی کو حوالے کریں، ساتھ میں آپ کا ایک کرتا اور پہلے سے آپ پہنتے چلے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں، بھائی ایک کپڑا نیا جو لایا ہوں اسی طرح کا کرتا بنائی ہو، نمونہ آپ نے دیا۔ اب اگر وہ درزی اس کے مطابق بناتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے اس کے مطابق نہیں بنایا، کچھ اس میں کمی رہ گئی، تو آپ اس کو اس کی سلائی تو کیا دیں گے، الٹا اپنے نئے کپڑے کا کی قیمت اس سے وصول کریں گے۔ ذرا برابر بھی فرق کو آپ اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق استوار کیا یا نہیں۔ ہم یہ آیتیں سنتے ہیں، ان چیزوں کو سنتے ہیں، کبھی یہ خیال آیا کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عورتوں میں مستورات میں آپ کا بیان تھا، اس بیان میں آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پیش کی، بتلائی کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کے سامنے سری یعنی گوشت کے شوربے میں چوری ہوئی روٹی جو ہوا کرتی ہے وہ رکھی، اور اس کے اوپر کدو کے ٹکڑے بھی تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدو کے ان ٹکڑوں کو بڑی رغبت کے ساتھ جو ہے کھا رہے ہیں، نوش فرما رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں بس اسی دن سے کدو مجھے مرغوب ہو گئی۔ محبت تو یہی کہ جس کے ساتھ محبت ہو نا اس کی ہر ادا آدمی کو بھا جائے۔ ایک صحابی حضرت معاویہ ابن قرہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جس وقت وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا، بٹن لگے ہوئے نہیں تھے، بس یہ ادا ان کو ایسی بھا گئی کہ زندگی بھر کبھی انہوں نے اپنے گریبان کے بٹن لگائے ہی نہیں، انہوں نے بھی نہیں، ان کا بیٹا بھی اسی طرح۔ یہ ہے محبت کی بات۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس کی یہ روایت بیان فرمائی جس میں یہ ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے بھی کدو مرغوب ہو گئی، پسند ہو گئی، اور جب میں اگر طاقت رکھتا ہوں کدو کو اپنے سالن میں گویا ملانے کی تو ضرور اس کی کوشش کرتا ہوں، گویا ملاتا ہوں اگر میرے لیے ممکن ہو۔ حضرت نے تو بیان نہ کہہ دیا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے ہی دن دسترخوان کے اوپر کدو سالن کے اندر تھی، پہلی مرتبہ موقع تھا، جان گیا نہیں، روٹین کے مطابق ہو گیا آئی، پھر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن مسلسل کدو جو ہے وہ ضرور ہے۔ تو پھر حضرت کو تو خیال نہیں رہا کہ میں نے بیان میں یہ حدیث پیش کی تھی۔ جب دو تین دن اس طرح دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، یہ روزانہ کدو آ رہی ہے سالن کے اندر؟ گھر والی نے جواب میں کہا کہ آپ ہی نے تو اس روز بیان کے اندر فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور پھر ان کا یہ قول، ان کی یہ بات کہ اس کے بعد سے مجھے کدو مرغوب ہو گئے اور میں اس کو اگر سالن میں ملانے کی طاقت رکھتا تو ضرور کرتا۔ اب اس دن سے میں نے اپنی مارکیٹ اور سبزی لانے والے خادم کو تاکید کر دی کہ بازار میں جب تک کدو ملتی رہے ضرور روزانہ لاتے رہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے اس جواب سے میں لرز گیا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت کا ان کے دل میں کیسا مقام کا میں نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر 3 دن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا اپنا جائزہ لینے کے لیے، اپنی پوری زندگی کا جائزہ سروے کرنے کے لیے، چنانچہ ان تین دنوں میں میں نے اپنے ہر چیز کا، اپنی ہر چیز کا، اپنے اخلاق کا، اپنے معاملات کا، اپنی معاشرت کا، اپنی عبادات کا، ہر چیز کا، ایک ایک اپنی نماز کا، اپنے روزے کا، اپنے اور ان چیزوں کا، ہر ایک کا، اپنے سونے اور اٹھنے اور بیٹھنے کا، ہر ایک کا جائزہ لیا باقاعدہ، کہ میں میری زندگی کے یہ سارے اعمال جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں. الحمدللہ کا میں نے ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پایا. میں نے تو یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ کیا ہمیں بھی کبھی خیال آتا ہے ایسی باتیں سن کر کے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، سوچیں کہ اب ہماری زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے یا نہیں. اور یہ تو قرآن پاک کی باتیں عرض کی، احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر بڑی تاکید فرمائی ہے. چنانچہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جو آدمی میری سنت کے اوپر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے گا یعنی عمل کا اہتمام کرے گا، ایسے وقت میں جب کہ لوگوں میں بگاڑ آ گیا ہے اور لوگ اپنے اس فساد اور بگاڑ کی وجہ سے میری اس سنت کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ آدمی اس ماحول سے ہٹ کر ماحول کا تابع نہ بنتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں فلہ اجر مئت شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا، ایک شہید کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے. دونوں بزرگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، دوران گفتگو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت جی مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جس زمانے میں میں میزان و منشی پڑھتا تھا، یعنی بالکل عربی کی ابتدائی کتاب ہے، ہمارے علماء تو جانتے ہیں لیکن عوام سے تازہ کرتا ہوں کہ یہ عربی کی بالکل شروع کی کتاب ہے، نئے تعلیم کو پڑھائی جاتی ہے، کہ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، یوسف قطب بننے کا طریقہ بتلاؤں؟ تو کہ میں نے بغیر سوچے اور کہ قطب کیا ہے اور سوچتا بھی کیا، اس وقت تو میں طفل مکتب تھا، کہہ دیا ہاں جی حضرت بتلائیے. کہا جس جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل چھوڑ دیا گیا ہو، وہاں جگہ اور وقت کو دیکھے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل میں لانے کے لیے محنت کرنا یہ آدمی کو قطب کے درجے پر پہنچانے والا ہے. تو بہرحال یہ نبی کے حضور خود وعدہ فرما رہے ہیں کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے حلال غذا کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے محفوظ اور معمون رہے تو وہ جنتی ہے. گویا ان تین چیزوں پر، جن تین اعمال کے اوپر جنت کا وعدہ کیا گیا، ان میں سے یہ بھی ہے اتباع سنت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 سال تک انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس کے سوتے رہے ابا، ان کی والدہ کا نکاح ان کے حقیقی والد کے انتقال کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. ان حضرت ابو طلحہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی سمجھدار لڑکا ہو چھوٹا تو گھر کا کام کاج کر سکے، گھر کی کوئی چیز لا سکے، لے سکے، لا دے سکے تو ہم کو دو. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ مجھے اپنے پیچھے اونٹ پر بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے کہ یہ انس ہیں. اس وقت تو ان کی 10 سال کی عمر تھی، اور 10 سال تک وفات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی، یعنی 20 سال کی عمر تک اسی طرح خالی خاص رہے. آپ کسی بزرگ کی خدمت میں کسی کو 2 مہینے رہنے کا موقع ملا ہو تو وہ بھولا نہیں سمجھتا اور اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے ہانکتا رہتا ہے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہنے کا موقع ملا. ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی، خاص نصیحت فرمائی، یا بنیا ان قدر کا تصبح و تمسیا وليس في قلبك غش لآل. اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم صبح اور شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق کھوٹ نہ ہو. غش خو یعنی ایک تو ہے نصر، خیر خواہی، کسی کی بلائیں چاہنا، ہت، کسی کا ہت چاہنا اور کسی کا اہت چاہنا، اس کو غش کہتے ہیں، کھوٹ. کہ تم اس حالت میں گویا صبح اور شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق کھوٹ نہیں، کسی کی برائی تم چاہتے نہیں، تو ایسا ضرور کرو. یہ تاکید فرمانے کے بعد پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بنی ان ذالک سنتی، اے میرے پیارے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے. ومن احب سنتی، اور جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا کانا مئی فل جنہ، وہ میرے جنت میں میرے ساتھ ہوگا. گویا اتباع سنت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنت کے اندر معیت کا وعدہ کیا گیا ہے. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتباع سنت کے متعلق فرماتے ہیں من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بأربعین، جو آدمی میری سنت کا اہتمام کرے گا، اس کی پابندی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 چیزوں سے نوازیں گے. المحبت فی قلوب البرارہ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. تو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں، خاص کر کے صلحاء کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے، یہ محبت اور بغض بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. بھائی ہم بزرگوں کے حالات سنتے ہیں نہ، ان کو خاص کر کے جو گزر چکے تاریخ کے اندر ان کے حالات پڑھتے ہیں، نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ان کی ملاقات ہوئی، نہ ان کے یہاں کبھی دعوت کھائی ہم نے، نہ ان سے کوئی اور کچھ فائدہ اٹھایا، لیکن بس جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو دل ان کی محبت سے بھر جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے. اور ہر زمانے کے جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان اہل اللہ کی بھی دل میں جو محبت اللہ کی طرف سے ہی ڈالی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. والہیبت فی قلوب الفجرا، اور جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا رعب اور ہیبت ڈال دیتے ہیں. وہ لوگ اس کے سامنے آنے کی جرات نہیں کرتے، قدرتی طور پر ان کا رعب ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا، ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ عمر قدو نے سنایا، ایک مرتبہ ضلع مظفر نگر کا کلیکٹر جو تھا، انگریز کے زمانے کا قصہ ہے، اس زمانے میں کلیکٹر بڑا با اختیار حاکم ہوا کرتا تھا، سب سیاہ اور سفید کا مالک سمجھا جاتا تھا. اس نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ گنگو میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ یہ سنا انہوں نے ہمارے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور مقابلہ کیا تھا شاملی کے میدان میں. ہمارے اکابر نے شاملی کے میدان میں باقاعدہ انگریزوں کے خلاف مسلح جو ہے مقابلہ کیا تھا اور اللہ نے ان کو کامیابی بھی عطا فرمائی تھی. تو کہا کہ اس نے ہمارے اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور ہمیں شکست دی تھی. میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسے آپ کی ملاقات کے ارادے سے وہ چلا. آپ کو کسی نے بتلا دیا کہ کلیکٹر یہاں آیا ہوا اور وہ آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے. آپ باہر بیٹھتے تھے, اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور اندر کی کنڈی لگائی. وہ کلیکٹر جو ہے وہ آ کر کے تھوڑی دیر بیٹھا, انتظار کیا کہ شاید کمرہ کھولے اور باہر تشریف لائیں, لیکن آپ نے کمرہ کھولا نہیں, باہر تشریف نہیں لائے. اور اس کو اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ کمرہ کھلوائے, بس واپس ہو گیا مایوس ہو کر. پھر کچھ مدت کے بعد دوسری مرتبہ وہ آیا وہاں اور سرکٹ ہاؤس میں سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا. اس وقت لوگوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کلیکٹر آیا ہوا ہے, آپ ملاقات کر لیں. اب میں کیوں ملاقات کروں؟ کہا دارالعلوم دیوبند کے متعلق جو ہے غلط شکایتیں پہنچی ہیں, اگر آپ اس طرح, چونکہ آپ سرپرست ہیں, اگر آپ ملاقات کر لیں گے تو ان غلط شکایتوں کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی اور مدرسے کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. چنانچہ پالکی میں آپ بیٹھے, اس زمانے میں بڑے لوگ جو ہوتے تھے پالکی میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کی پالکی اٹھا کر کے لے جاتے تھے, بڑے بڑے علماء حضرت کی پالکی اٹھا. چنانچہ حضرت پالکی میں سوار ہوئے اور جہاں کلیکٹر اترا ہوا تھا مہمان, سرکاری مہمان, وہاں جا کر کے مہمان خانے کے پاس پالکی نیچے اتاری. اندر تھا وہ کلیکٹر, وہ وہاں اس پالکی کو دیکھ کر کھلے پاؤں دوڑا ہوا آیا. آپ اپنی پالکی سے باہر آئے, اس نے آ کے فوراً حضرت سے درخواست کی کہ مجھے کوئی, آپ نے اس کی طرف دیکھا بھی, اپنی نگاہیں نیچی رکھی, اس کے چہرے کو نہیں دیکھا. اس نے درخواست کی کہ مجھے جو ہے وہ نصیحت دیجیے. حضرت نے فرمایا اللہ کی مخلوق پر رحم کرو اور انصاف کرو. بس اتنا کہا, اپنی پالکی میں بیٹھے اور واپس آ گئے. آپ کے واپس آنے کے بعد وہ کلیکٹر لوگوں سے پوچھتا, بھائی یہ کون تھا؟ یہ جب سامنے آئی ان کی پالکی تو میرے دل کے اندر جو ہے بہت ایک دم گھبراہٹ پیدا ہوئی. غیر اختیار, بے اختیاری طور پر میں جو ہے کھلے پاؤں دوڑا ان کے پاس. کہ یہ وہی ہے جن کی ملاقات کے لیے ایک مرتبہ آپ گئے تھے اور ملاقات کی نوبت میں آئی. دیکھو یہ رعب اور ہیبت کی اصل تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت کی علامت کے طور پر, لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا. اور تیسری چیز وہ ساتھ اور پھر رزق ہے کہ جو آدمی سنت کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جن چار نعمتوں سے اس کو نوازتے ہیں, اس میں تیسری نعمت یہ ہے کہ روزی میں اللہ تبارک تعالیٰ کشادگی پیدا فرما, روزی اس کی بہوڑی کشادہ ہوتی. ہر لوگ روزی کے لیے, اس کی برکت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں, کیسے کیسے وظیفے پڑھتے ہیں. بعض تو مجسم وظیفچی بن جاتے ہیں, دن رات ان کو پوچھو تو ایک پوری لسٹ ہے کئی کاغذ پر کے, یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں, نہ کہ نہیں. تو حقیقت میں تو یہ ہے کہ آدمی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کر لے تو اس کافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے متعلق فرمایا اس کا اہتمام کر. بہرحال یہ روزی کی کشادگی یہ بھی ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے لوگ مرے جاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ یوں ہی عطا فرماتے ہیں اتباع سنت کے نتیجے میں. اور چوتھی نعمت جو اللہ تعالیٰ اتباع سنت کے نتیجے میں عطا فرماتے ہیں, وسعت و ثقت فی الدین, اور دین کے اندر پختگی. یہ وہ سنت کی اتباع پر کیا کیا وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کیا فائدے ہیں یہ گویا معلوم ہوا. اب اس سنت کی پیروی کا اہتمام امت میں کیسا رہا؟ حضرات صحابہ کے یہاں بات کے اللہ کے نیک بندوں کے یہاں تو انشاءاللہ آئندہ اسی مجلس کے اندر, یہ ڈیڑھ تو بجنے ہی والا ہے, بج گیا ہے, آئندہ کسی مجلس میں اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو, یہ آج کا مضمون اس نسبت سے کہ ربیع الاول کا مہینہ بیٹھ گیا, لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت با سعادت اور ولادت بابرکت کی نسبت سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, بدعت ایجاد کرتے ہیں, یہ عیسائیوں کی طرح روشنی کرنا, یہ کرنا. حضرات صحابہ کے دور میں اور صدیوں تک یہ چیز تھی نہیں, اور جو کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کے نام سے, تو اصل تو اتباع سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گویا اپنی زندگی کے ہر کام میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں. نماز پڑھیں تو حضور اس طرح نماز پڑھتے تھے, تو نماز کے دوران بھی ہمارے خیال میں گویا یہ بات ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں, تو حضور کا استحضار ہوگا نا, یاد ہوگی نا حضور. آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو کھانا کے لیے بیٹھنے کا طریقہ وہی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کھانے کے لیے ہاتھ پہلے دھوئیں, دائیں ہاتھ سے کھائیں, گویا وہ پورا کھانا اسی انداز پر ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کھانے کے درمیان آپ کے دل و دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کیا رہے گی؟ تازہ رہے گی. یہ ہے اصل طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کا, اور یہی مطلوب ہے. ورنہ تو ہم چاہے کتنے ہی روشنی کریں اور کتنے ہی اور شکلیں پیدا کریں, لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اصل جو چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار, وہ یہ ہے کہ آپ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے ہم چلیں. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. آئندہ کسی مجلس میں انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.